بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، فروردین کی 18 اپریل کی 7 اور شابان کی 24 تاریخ۔ آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید، اور پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل، اور سامعین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات تعمیری تھے، اور اس کمیشن کی اگلی نشست جمعے کو ہوگی۔ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر بدستور جاری ہے، اور مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے علاقے سرخ رود پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات تعمیری تھے، اور اس کمیشن کی اگلی نشست جمعے کو ہوگی۔ ایران کے خارجہ سیکرٹری اور ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے، جو ویانا نشست میں ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، منگل کی شام کو نشست کے پہلے دور کے خاتمے کے بعد اس کے نتائج کو مثبت قرار دیا۔ انہوں نے پریس ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ویانا میں ایٹمی معاہدے کے تعلق سے گفتگو کے بارے میں کہا کہ ویانا میں پہلے دور کے مذاکرات تعمیری تھے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کار ویانا میں رکے رہیں گے تاکہ جمعے کے روز ایک اور نشست میں حصہ لے سکیں۔ عراقچی نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کے اقدامات کے سلسلے میں ماہرین کی سطح پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم کی 20% افزودگی روکنے کے بدلے میں ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $1 ارب ریلیز کیے جانے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی گفتگو کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا کہ ہم ایٹمی معاہدے کے بارے میں ہی کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، تو ایٹمی معاہدے کے علاوہ اور دیگر موضوعات کے بارے میں مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے کو بچانا چاہتا ہے تو اسے ساری پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ سعید خطیب زادے نے منگل کی رات پریس ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تہران سن 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے قدم بقدم آگے بڑھنے کے کسی بھی پروگرام کو تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کا خواہاں ہے تو اسے ساری پابندیوں کو ایک ساتھ اٹھانا ہوگا۔ یاد رہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کی 18 نشست منگل کے روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہوئی، جس میں ایران اور گروپ 4 جماعت کے رکن ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کو غیر مشروط طور پر ایٹمی معاہدے میں لوٹنا چاہیے اور اسے ایران کے خلاف تمام غیر قانونی پابندیاں ختم کرنی ہی ہوں گی۔ جاؤ لی جیان نے منگل کے روز اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کی نشست کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس وقت ایران کا ایٹمی معاملہ حساس مرحلے میں ہے اور چین امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے جے سی پی او اے کے مشترکہ کمیشن کی نشستوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں اس کے فریقوں کے درمیان اتفاق رائے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران کی اصل وجہ اس معاہدے سے امریکہ کا یک طرفہ طور پر نکل جانا ہے۔ جاؤ لی جیان نے کہا کہ امریکہ غیر مشروط طور پر ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹے اور ایران کے خلاف عائد تمام غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امید ہے کہ ایٹمی معاہدے کے تمام فریق امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے طے شدہ اقدامات انجام دے، ایران کے ساتھ ہم آہنگی کرے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جلد از جلد قدم اٹھائے۔ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے ترجمان کیپٹن رضا شیبانی نے بتایا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد عسکری توانائیوں میں اضافہ اور دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان فوجی معلومات اور تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے قیام کی غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل اور تعمیری تعاون اور ہم آہنگی کی علامت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ بحری مشقوں میں ایران کی جانب سے تباہ کن بحری جہاز البرز، میزائل بردار بحری جہاز، ہیلی کاپٹروں کے علاوہ پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل عسکری اور لاجسٹک بحری جہازوں نے شرکت کی۔ مشترکہ بحری مشقوں کے ترجمان نے اسے اسٹریٹجک بحری علاقے کی طاقتور بحری افواج کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے ذریعے علاقائی سیکیورٹی میں اضافے سے عالمی تجارت کی رونقوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر متاثرہ علاقوں اور اضلاع میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک اسکول 28 اپریل تک بند کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ اضلاع اور علاقوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے اسکول 28 اپریل تک نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 28 اپریل کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 9ویں سے 12ویں تک کی کلاسیں 19 اپریل سے شروع ہوں گی اور ان کلاسوں کے امتحانات بھی مئی کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں ہوں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4000 کے قریب نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں کورونا سے 103 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14900 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر بدستور جاری ہے، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا کورونا وائرس سے سب سے زیادہ مریض ریاست مہاراشٹر، دہلی، پنجاب اور مدھیہ پردیش میں شفا یاب ہوئے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 96982 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,26,86,049 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 50,143 مریض صحت یاب ہوئے، جسے شفا یاب مریضوں کی تعداد 1,17,32,279 ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ 26,252 مریض شفا یاب ہوئے، اس کے بعد دہلی میں 2,926، پنجاب میں 2,515 اور مدھیہ پردیش میں 2,064 افراد صحت مند ہوئے ہیں۔ مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے علاقے سرخ رود پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان عناصر نے یہ حملہ پیر کی رات صوبے ننگرہار کے علاقے سرخ رود کے مضافات میں واقع غازی بابا میں پولیس اسٹیشن پر کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں طالبان نے پولیس اسٹیشن میں موجود تمام سیکیورٹی وسائل کو بھی لوٹ لیا۔ ننگرہار کے مقامی حکام نے اب تک اس حملے کے بارے میں اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ طالبان گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا ممکن نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دریاسنا فرانس پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا نیا منصوبہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر اشرف غنی یہ منصوبہ افغانستان سے متعلق استنبول میں ہونے والے بین الاقوامی اجلاس کے دوران پیش کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں کسی بھی فیصلے کا اختیار صدر جو بائیڈن کے پاس ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے بیت المقدس میں جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی بیت المقدس کے شمال میں واقع ایک علاقے میں اپنی بیوی کے ساتھ کار سے جا رہا تھا کہ صہیونی فوجیوں نے اچانک فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں دونوں فلسطینی زخمی ہو گئے، تاہم فلسطینی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی بھی شدید طور پر زخمی ہے۔ اردن کے سابق ولی عہد نے اپنے ایک دستخط شدہ مراسلے میں شاہ اردن کے خلاف اپنے موقف سے پسپائی اور ہاشمی خاندان سے ایک بار پھر اپنی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شاہی دربار نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شہزادہ حمزہ بن حسین نے، جو اس وقت نظر بند بھی ہیں، دستخط شدہ اپنے ایک خط میں اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ خاندان ہاشمی کی روایات کے پابند رہیں گے۔ انہوں نے یہ قدم شاہ اردن کے چچا اور تمام شہزادوں کے ساتھ مذاکرات کے بعد اٹھایا ہے، جبکہ اس خط پر انہوں نے دستخط بھی کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کرونا کی وبا اور ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اس وقت چلتے ہندوستان، جہاں ہندوستان دو روز قبل معاملات کے اعتبار سے ریکارڈ توڑ وہاں اضافہ ہوا ہے، یعنی جب سے کرونا وائرس ہندوستان میں پھیلا ہے 1,03,000 کیسز 24 گھنٹے میں اب تک کبھی نہیں آئے تھے، جبکہ نومبر میں یہ تعداد گھٹ کر کافی کم ہو گئی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان سے ڈاکٹر فرقان یاسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر فرقان یاسین صاحب، نومبر میں دیکھا یہ گیا تھا کہ مسلسل جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں کیسز کم ہو رہے تھے، اموات بھی کم ہو رہی تھیں، لیکن اچانک ادھر 2-3 ہفتے سے اس میں تیزی آئی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے بعد جو احتیاطی تدابیر اپنائی گئی تھیں، پھر رفتہ رفتہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں نارمل ہو گئی تھیں اور انہوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دیا تھا، اور دیکھا جا رہا تھا کہ نہ کوئی ماسک پہن رہا تھا، اور شادیاں بھی ہو رہی تھیں، اجتماعات بھی ہو رہے تھے، مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرام بھی ہو رہے تھے، چاہے وہ سوشل ہوں یا مذہبی ہوں، تو اس کا اثر کتنا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی جی بالکل، آپ کی بات بہت صحیح ہے۔ دیکھیے ہندوستان ایک بہت بڑا کنٹری ہے، تو اس میں کافی سارے الگ الگ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کلچرز ہیں جو کچھ ایسے لوگ جو ایسے کلچر جو بڑے سٹیز میں رہتے ہیں، جو جس کو ایجوکیٹڈ لٹریٹ لوگ ہیں جو اس وائرس کو سمجھے، اور مطلب یہ ماسک لگانا ضروری ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں اطلاعات ان تک پہنچی اور یہ چیز کو سمجھے، اور انہوں نے رائے کیا کہ نہیں، ہم کو ماسک لگانا چاہیے، گیدرنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کافی سارے ایسے کلچرز ہیں، جیسے کہ آپ خاص کر آپ ساؤتھ انڈیا میں اگر جائیں گے، یا پھر تھوڑے ولیجز ٹاؤنس میں، بڑے سٹی سے ہٹ کے، تو ان کو ایک تو اطلاعات کا دیر سے پہنچتی ہے اور اطلاعات پہنچنے کے بعد بھی یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بات نے صحیح کہا, یہ بہت بڑی ایک فیکٹر ہے کہ لوگ گیدرنگس میں بھی جا رہے تھے, ماسک نہیں لگا رہے تھے, رعایت نہیں کر رہے تھے, یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کیسز بڑھنے کا.
جی اس وقت چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ڈاکٹر اویس صدیق صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر اویس صدیق صاحب, بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ اچانک پھر تیزی کیسے آ گئی پاکستان میں, انڈیا میں بھی اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی, لیکن میں آپ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے تناظر میں اس وقت بات کروں گا, اس کے بعد عالمی سطح پر آپ سے گفتگو ہوگی. تو پاکستان میں دوبارہ تیزی, یعنی یہاں تک ایک وقت آ گیا تھا کہ اموات کی تعداد 3 اور 2 تک پہنچ گئی تھی, لیکن اب دیکھیں کہ پھر 100 سے زائد تک پہنچ گئی ہیں, اور مبتلا ہونے والوں کی تعداد جو سینکڑوں میں تھی اب وہ ہزاروں میں جاری ہے. وجہ کیا ہے؟
جی جو اس کے نئے ویریئنٹس جو آئے ہوئے ہیں کووڈ کے, انہوں نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہوا ہے اس کورونا وائرس میں. دوسرے اپنے جو ہے ہم جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے تدابیر جو ہے یا احتیاط جو ہے ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی پچھلی دفعہ پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے دوران ہی جو کیسز تھے بہت نیچے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر اچانک سے جب لاک ڈاؤن کھل گیا تو پھر سے لوگوں نے ماسک اتارنا شروع کر دیا. اپنا جو ہائیجین ہے, جو اپنی سلامتی جو ہائیجین ہوتا ہے, ایک ہیلتھ ہائیجین ہوتا ہے, اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, بالخصوص ماسک نہیں پہنتے ہیں, جو کہ ماسک بہت جو ہے ان کا اہم کردار ہوتا ہے کووڈ کو پھیلانے سے. کیونکہ ہم کو پتا ہے یہ کووڈ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتا ہے. بڑی بڑی گیدرنگس ہوتی رہتی ہے, شادیاں ہوتی رہتی ہیں, اندر بند کمروں میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں, اور وہاں پہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ ہے بند کمروں میں یا ہاسپٹلس میں جو ہے ایروزول کے فارم میں یہ پھیل سکتا ہے کووڈ-19. ایروزول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہوا جو سرکولیٹ کرتی ہے وہ اچھی طریقے سے سرکولیٹ نہیں کرتی ہے اندر جا کے کمروں میں, اندر جا کے بڑے بڑے ہالس میں, وہ ایک ہی جگہ رہتی ہے وہ ہوا, اور پھر وہ ہوا کے قطرے جو رہتے ہیں اوپر ہوا میں رہتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے بھی یہ پھیل سکتا ہے وہاں پہ.
اس وقت چلتے ہیں کینیڈا جہاں پر موجود ہیں کینیڈا میں مقیم ڈاکٹر جناب تقی سید صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جی تقی سید صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ امریکہ اور لاطینی امریکہ میں اور یورپ میں, میں فی الحال امریکہ کی بات کروں گا, اب وہاں کیسز جیسے دیگر ملکوں میں کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن امریکہ میں 60-65 ہزار اوسطاً ڈیلی اور کبھی کبھی تو 1 لاکھ تک بھی یہ تعداد پہنچ جاتی ہے متاثرین کی, کیوں نہیں کنٹرول پایا جبکہ وہاں پر بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے؟
دیکھیں جب ہم کینیڈا کی بات کریں گے نا تو اس کو نارتھ امریکہ کی بات, سوری امریکہ اور کینیڈا کی بات کریں گے تو یہ نارتھ امریکہ ریجن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر یہاں پر بھی آپ اس کو کمپلیٹلی آبزرو کریں تو جن اسٹیٹس نے جن پروونسز نے اپنے یہاں پراپرلی لاک ڈاؤن کیا یا انہوں نے احتیاط برتا ہے وہاں کے اوپر کیسز بہت کم ہیں. مثال کے طور پر ہم کینیڈا کی سائڈ پہ لے لیں تو ٹورنٹو میں کیسز اس لیے زیادہ ہیں کہ ٹورنٹو میں کیئر نہیں ہو رہا, لوگ اس کے اندر مطلب اتنا اچھی طریقے سے ٹیک کیئر نہیں کر رہے, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے سیریس ایکشن لیے گئے ہیں, امیڈیٹ انہوں نے فائنس لگا دیے ہیں اپ ٹو 750,000 کینیڈین ڈالر اور 3 سال کی امپریزمنٹ. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ٹیکس فائن دے دیں گے تو آپ کو امپریزمنٹ نہیں ہوگی. تو بیسک جو ریزن ہے یہاں کے اوپر مختلف اسپاٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کو تیزی نظر آئے گی, زیادہ کیسز نظر آئیں گے, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وہاں پر لوگوں کا ٹیک کیئر کرنا نہیں ہے. اور جو ابھی نئی ویو آئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پوری دنیا میں ویو آئی ہے, اور اس کے اندر جو ریجن بتایا جا رہا ہے کہ وہ P1 ویریئنٹ جو ہے وہ آیا ہے اس وقت, جو اسپیشلی جو کہا جا رہا ہے کوئی کچھ ویریئنٹ جو ہیں وہ افریقہ سے آئے ہیں, کچھ ویریئنٹ یورپ سے آئے ہیں, تو ٹریولنگ کو انہوں نے بہت ریسٹرکٹ کیا ہے. یعنی اس وقت اگر کوئی آپ جیسے یو ایس کے اندر اگر کوئی جائے تو اس کے لیے کوارنٹائن جو ہے نا مسٹ نہیں ہے, کچھ اسٹیٹس پہ مسٹ ہے, ورنہ کینیڈا کے اندر آپ کا صرف 4 پورٹس کو انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ جہاں کے اوپر باہر سے آنے والے انٹر ہو سکتے ہیں, اور ان کے لیے آن دا ایئرپورٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو 3 دن تک اسٹرکٹلی کوارنٹائن ہونا ہوتا ہے گورنمنٹ اپروڈ ہوٹلس کے اندر.
جی تبھی صحیح صاحب, یہ تو کینیڈا کی بات ہو گئی, ظاہر ہے کہ وہاں پہ کیسز بھی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں کم رہے, لیکن میں یو ایس کی بات کرنا چاہوں گا, وہاں کیوں نہیں کنٹرول ہو پایا؟
کہاں پر
یو ایس
ये उसकी बेसिक रीजन ही यही है, जिस तरह से मैं आपको बता ये इसीलिए कंपैरिजन बता रहा हूँ कि यूएस के अंदर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आ रही, यानी ऑल ओवर द यूएस कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर है, वहां के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखें वायरस जो है वो नेचुरल है, मैन मेड है, ये एक अलग बहस है। लेकिन इसका जो जिस तरह से ईरान के अंदर भी एहतियात बढ़ती गई, वहां पे बाकायदा रैबर की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुआ कि लोग एहतियात करें, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, तो एहतियात तो करनी है चाहे दुनिया की किसी भी रीजन में हो, तो जहां एहतियात हो रही है वहां के ऊपर जो है केसेस डाउन।
बहुत शुक्रिया, चलते हैं एक बार फिर पाकिस्तान। डॉक्टर ओवैस सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं।
वालेकुम सलाम
जी। डॉक्टर साहब, बात अभी हो रही थी कि वैक्सीन जो है वो इलाज नहीं है, तो अगर इलाज नहीं है तो देखा ये जा रहा है, जैसा कि अक़वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने वाज़े तौर पर कहा है कि दुनिया में जितनी भी वैक्सीन तैयार हुई उसका 80% तकरीबन सिर्फ 6 से 10 मुल्कों में ही ज़खीरा होकर रह गया है, दीगर मुल्कों को नहीं पहुंच पा रही है, और तकसीम जो है वो मुनसिफाना नहीं है, और जो बड़ी ताकतें हैं वो दूसरे मुल्कों को देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ कि कनाडा की आबादी जो है वो 40 मिलियन है, लेकिन कनाडा की हुकूमत ने 400 मिलियन डोज जो है वो अपने यहाँ ज़खीरा कर रखा है, तो क्यों नहीं जो इजाफी डोज है वो दूसरे मुल्कों को, ख़ासतौर पर गरीब मुल्कों को तकसीम किए जाते
हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। इससे पहले भी जो अक़वामे मुत्तहिदा और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खुद के चीफ है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो वैक्सीन बनाने वाले ममालिक है और जो उनसे फिर लेने वाले ममालिक है वो जो है डेवलप्ड नेशंस है, और जो डेवलपिंग नेशंस है जो पिछड़ा ममालिक है वो ज़्यादा ले रहे हैं, और जो इस डेवलपिंग ममालिक जो है जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दूसरे दूसरे ममालिक गरीब ममालिक हैं तो उन तक नहीं पहुँचा पाता है ये वैक्सीन। तो उसकी वजह यह भी है कि ज़्यादातर एक बजट पे भी डिपेंड करता है उनका, जो जो ममालिक है, जो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम किंगडम को आप देख ले या इसराइल को देख ले, इसराइल ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोजेज लगाए हुए हैं पूरे दुनिया में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने लगाए हुए हैं, और उसके बाद चिली ने जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे वहाँ पे लगाए हुए हैं, तो उनके पास जो बजट है, हेल्थ बजट जो होता है उनका, वो एक तरीके का अपना जो जीडीपी से होता है, एक एक कंट्री की इकोनॉमी से होता है, वो जो उनका हेल्थ बजट होता है वो वैक्सीन की तरफ ज्यादा लगाया।
खुद रखना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों से खरीद के अपने यहाँ उसको जो है वो जखीरा कर लेना और दूसरे मुल्कों तक जो गरीब ममालिक हैं उन तक न पहुंचने देना, यानी अभी इस वक्त जो आदाद शुमार है वो ये कि 100 ममालिक ऐसे हैं जहां पर एक भी डोज नहीं पहुंची है वैक्सीन की, तो ये कहां तक जायज है?
जी बिल्कुल, ये भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में है उनकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है जो वैक्सीन्स बना रहे हैं, क्योंकि अभी 24 ममालिक वैक्सीन्स बना रहे हैं, जिनमें से जो है 4 ममालिक के जो है यूएस के जो है पीफाइजर का है, बायोटेक का है, इंडिया ने भी खुद बनाया हुआ है वैक्सीन्स, जो है कोविशील्ड बनाया हुआ है या कोवैक्सीन बनाया हुआ है, इंडिया ने बहुत ममालिक में जो है वैक्सीन तकसीम किए हुए हैं। इसी तरीके से जो है आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि अभी कुछ वैक्सीन जो है कुछ ममालिक के फेज 3 ट्रायल्स में ही जो है वो अभी पड़े हुए हैं, उनकी जो स्टडीज है वो बाहर नहीं आए हुए हैं कि इनकी जो जो इफेक्ट्स हुए वैक्सीन के वो कहाँ तक है, तो इसकी वजह से जो वो 4 कंपनी जो पीफाइजर है, मॉडर्ना का है या एस्ट्राजेंका का वैक्सीन जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किए हुए हैं वो कुछ ही ममालिक के पास पड़े हुए हैं, और उनका जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, जो कुछ ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने जो है अपने ममालिक में, क्योंकि लेकिन जो गवर्नमेंट होते हैं, ये एक गवर्नमेंट फॉरन पॉलिसी भी होती है एक कंट्री की, कि जो ही वो क्योंकि वो जो है लोगों को मुफ्त में तो वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं उनके उनको उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है उनके लिए, तो इस बात का जरूरी ख्याल रखना चाहिए कि जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे अवाम तक भी पहुँचे और दूसरे दूसरे ममालिक भी पहुँचे, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, वो भी इंसानियत का हिस्सा है, तो इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसमें जो है कोई ज्यादतीपन इख्तियार नहीं करनी चाहिए, पूरे वैक्सीन जो है पूरे डेवलप्ड कंट्रीज को ही नहीं रखनी चाहिए, दूसरे ममालिक तक भी पहुंचानी चाहिए।
डॉक्टर फुरकान साहब, इंडिया ने जो वैक्सीन तैयार की है जाहिर है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को इरसाल की गई है, कितनी इफेक्टिव मानी जा रही है, जबकि सुनाया गया है कि ब्राज़ील ने 2 करोड़ डोज का जो ऑर्डर दिया था वो मनसूख कर दिया, ऐसा क्यों किया?
जी, इंडिया की जो वैक्सीन है ये इंडियन वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है, तो ब्राज़ील ने इसलिए ये कैंसिल किया क्योंकि ब्राज़ीलियन वेरिएंट जो वहाँ पर जो चल रहा है वो इंडिया के वेरिएंट से मुख्तलिफ है। तो उस लिहाज से उन्होंने जो अपनी स्टडी वहाँ पर की है तो इंडियन वैक्सीन ब्राज़ीलियन वेरिएंट पे उतना इफेक्टिव नहीं था। इसकी एफिशिएंसी वहाँ के वेरिएंट पे 53% मेरे ख्याल से थी, तो उस वजह से इन्होंने ये इंडियन वैक्सीन को उस वेरिएंट के इफेक्टिवनेस पे कम पाया और उन्होंने ये नहीं लिया वैक्सीन इंडिया का। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है जो अपनी स्टडीज नहीं किए हैं, वो इंडिया के स्टडीज को ही लेकर वैक्सीन को ले रहे हैं, मतलब वही स्टडीज को मान करके वहां पर दे रहे हैं। लेकिन कुछ ममालिक ने जो अपनी स्टडीज की है,
तो जो इंडिया दूसरे मुल्कों को दे रहा है, क्या खुद अपने शहरियों के लिए उसने काफी डोज तैयार कर लिए?
जी देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो वैक्सीन है। डेली इंडिया मेरे ख्याल से 3 से 4 मिलियन खुद इंडियन डोजेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है और यहाँ के लोगों को भी लगा रहे हैं इंडिया में, तो इसमें तो इम्बैलेंस होगा। और एक एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन की जो एफिकेंसी है ये एक डोज की नहीं है, जैसे कि डॉक्टर ओवेस बता रहे थे, ये दो डोज, और कुछ कुछ स्टडीज में जो 90% एफिशिएंसी बताई गई है वो 3-4 डोज की एफिशिएंसी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी एक मसला है कि जो लोग ने वैक्सीन ले ली है उनको सेकेंड डोज फिर लगाना है। जैसा कि ईरान में ये एक मसला आ गया था कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को स्पुतनिक की वैक्सीन लगाई गई थी फर्स्ट डोज, तो सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप चाइनीज वैक्सीन लगाए या फिर सेकेंड डोज का इंडियन वैक्सीन लगाए। लेकिन फिर जाके अब ये मालूम हुआ है कि अभी यहाँ पर जो स्पुतनिक प्रोड्यूस होगी तो यहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को भी सेकेंड डोज स्पुतनिक मिलेगा, तो ये भी एक मसला है डिस्ट्रीब्यूशन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके शुक्रगुजार हैं डॉक्टर तकी सैयद साहब के भी और डॉक्टर ओवैस सिद्दीक साहब के भी और अपने नाज़रीन के भी। प्रोग्राम के आखिर तक उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक इंसानी मसला है। अगर कोई भी मुल्क या कुछ ममालिक वैक्सीन को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इंतहाई ज़ालिमाना इकदाम है और इंसानियत के नाते वैक्सीन की मुनसफाना तकसीम ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، آئے تجھ میں جب سے محمد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری زمین پر ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں تیری محبت ہر دل چاہے تیری زیارت ہر دل چاہے تیری زیارت تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، تاریخ یعنی سرگزشت، انفرادی و اجتماعی، قومی و قبائلی اور تلخ و شیریں سرگزشت، ایک ایسی سرگزشت جس کا ہر پیچ و خم عصر حاضر کی نسلوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے سنہرے اوراق کی ورق گردانی کرو، مجھ میں غور و فکر کرو، میں تمہارے لیے تمام مخفی چیزوں کو واضح و روشن کر دوں گا، جس کے ذریعے تم باطل اور اس کی ہیلا گری سے واقف ہو جاؤ گے اور حق اور اس کے حسن و جمال سے آشنا۔ اب نہ تمہیں کوئی نہ تجربہ کار کے لقب سے ملقب کرے گا اور نہ ہی تمہارے استحصال کی کوشش۔ میرا دامن عبرت اتنا وسیع ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ پر اس طرح سایہ فگن رہے گا کہ ضلالت و گمراہی کی دھوپ میں تمہیں چھو بھی نہ پائے گی۔ اگر تم نے میرے دامن عبرت کو اپنے سروں پر شامیانہ بنا لیا تو استکباری نظام اور سامراجی طاقتیں تمہارے مقابل طفل میدان نظر آئیں گی۔ ہدف حیات معین اور راہ ہدایت ہموار ہو جائے گی۔ میں تمہیں سعادت کی شاہراہ پر گامزن کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اپنا استاد بنا لو، میری باتوں کو دھیان سے سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جیسے جیسے تم میری گفتار پر عمل کرو گے ویسے ویسے اپنے کمال کی منزل سے نزدیک ہوتے جاؤ گے اور ایک واقعی اور حقیقی انسان بنتے جاؤ گے، اور اگر تمہیں اس بات پر یقین نہ ہو تو قلب ختمی مرتبت پر نازل ہونے والی کتاب سے پوچھ لو۔ تم جب اس سے میری بات کی تصدیق چاہو گے تو وہ جواب دے گی، ہاں ہاں تاریخ کا کہنا بالکل درست ہے، وہ تمہارے کمال و تکامل میں مداخلت رکھتی ہے، اسی لیے تو میرے اندر ایک سوم تاریخ پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں، خداوند عالم نے میرے اندر ایسی آیتوں کو قرار دیا ہے جو براہ راست انسانوں کو حکم دے رہی ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ جیسے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کے بعد ارشاد ہوتا ہے، بالتحقیق ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ بدر میں کفار کے کثیر لشکر کی شکست اور مسلمانوں کی قلیل تعداد کی ان پر فتح و ظفر کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد الہی ہوتا ہے اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت ہے۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے تذکرے کے بعد ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک بھی تھے، لیکن جو کچھ بھی کمایا تھا کچھ کام نہ آیا اور مبتلا عذاب ہو گئے۔ متعدد مقامات پر خداوند عالم انسانوں کو تاریخ میں غور و فکر اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ تھی تاریخ، انسان اور قرآن کی باہمی گفتگو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ سے عبرت ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ عبرت ہے کیا؟ عبرت یعنی ماضی کے تلخ و شیریں حوادث و واقعات کو مستقبل کا آئینہ قرار دینا، عبرت یعنی ماضی کو مستقبل کے لیے مشعل راہ بنانا، عبرت یعنی ماضی کو ایک درس کے عنوان سے دیکھنا، عبرت حاصل کرنا یعنی ماضی کے مردہ واقعات کو عصر حاضر میں بھی زندہ سمجھنا۔ اسی بنا پر جو حوادث و واقعات انسان کے لیے باعث واعظ و نصیحت ہوں انہیں بھی عبرت کہتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنا یعنی حال سے ماضی کی طرف سفر کرنا اور تحقیق و جستجو کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرنا تاکہ خوبیوں اور بدیوں کو سمجھ کر موجودہ مشکلات کی چارہ اندیشی کی جا سکے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کو منع قرار دیا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے عبرت کافی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام حارث حمدانی کے نام ایک مکتوب میں عبرت حاصل کرنے کی علت و سبب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کے ماضی سے اس کے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے اور آخر اول سے ملحق ہونے والا ہے۔ اس عظیم جملے سے واضح ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا کے حوادث و واقعات ایک دوسرے سے کافی حد تک مشابہت رکھتے ہیں اور انسانی معاشرہ تاریخ دہراتا رہتا ہے، لہذا اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت بالکل واضح و آشکار ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر ایک طرح کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان گنہگار قوموں کی تاریخ و سرگزشت پر نظر ڈالے گا جنہوں نے خدا کے سامنے سرکشی اختیار کی اور پھر ان کے انجام کا مطالعہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے قلب میں تقویٰ اور خشیت الہی کی کرن پھوٹ پڑے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس اس پر یہ تاریخ اثر انداز نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت کی تاریک نگری میں تحیر و سرگردانی کا شکار ہو جائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب خوشنود عالم صاحب چین پور مظفر پور بہار ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن کر دلی خوشی ہوتی ہے۔ منارے نور، درخشاں ستارے، بزم دوستاں، مناسبتی پروگرام، صبح امید میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ آج کل پروگراموں میں نیاپن دیکھنے کو مل رہا ہے جو بہترین پیشکش ہے۔ خدا آپ سب کو مزید توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور سامعین محترم خوشنود عالم صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
روایتوں میں ملتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک پہاڑ کی غار میں عبادت کر رہا تھا۔ عالم خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں موچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ عابد نیند سے بیدار ہوا اور اس موچی کی تلاش میں نکل پڑا۔ بالآخر اس نے اس موچی کو ڈھونڈ لیا اور اس کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور جوتے چپل ٹانگتا ہوں، اور اس سے جو مجھے ملتا ہے اس میں سے آدھا غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں اور صدقہ دیتا ہوں، اور بقیہ پیسوں سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ عابد نے کہا، یہ طریقہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ وہ دوبارہ اسی پہاڑ پر لوٹ گیا اور عبادت کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ دوبارہ وہی شخص اس سے کہہ رہا ہے، فلاں موچی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ تمہارے چہرے پر یہ نور کیسا ہے۔ عابد جب نیند سے بیدار ہوا، پھر اسی موچی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہارے چہرے پر اس قدر نور کس وجہ سے ہے؟ موچی نے جواب دیا، میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا، مگر یہ کہ اس کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ نجات پائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ عابد کو اس موچی کی فضیلت اور برتری کا راز سمجھ میں آ گیا، جو صرف ایک کلام میں خلاصہ ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ مغرور اور متکبر نہیں تھا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 فروردین، 24 شعبان اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات اپریل سن 1614 عیسوی کو مشہور یونانی مصور ایل گریکو کا انتقال ہوا۔ ایل گریکو نے مصوری کی تعلیم وینس میں حاصل کی، پھر وہ روم چلے گئے جہاں انہوں نے مائیکل اینجلو کے کام کا بغور مطالعہ کیا اور خود بھی ایک گرجا کی پینٹنگ بنائی۔ 1577 کے لگ بھگ وہ اسپین کے شہر تولیتلا چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی متعدد معرکۃ العرا پینٹنگز تخلیق کی۔ ایل گریکو کی مصوری کا غالب حصہ مذہبی ہے۔ ایل گریکو کو اپنے زمانے میں مقبولیت حاصل نہ ہوئی، لیکن مصوری کے جدید ناقدین نے انہیں دنیا بھر کے عظیم فنکاروں میں ایک اہم مقام دیا ہے۔ ایل گریکو کا انتقال 7 اپریل 1614 عیسوی کو تولیتلا کے مقام پر ہوا۔ سات اپریل سن 1656 عیسوی کو عہد شاہ جہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی۔ وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نومبر 1640 میں شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ سعد اللہ گلشن کو تعمیرات سے بھی بڑا شغف تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلیٰ انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سات اپریل 1770 عیسوی کو مشہور انگریز رومانوی شاعر ولیم ورڈز ورتھ پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ورڈز ورتھ فرانس جا کر انقلاب فرانس سے متاثر ہوئے۔ ان کے اشعار میں سادگی اور لطافت نمایاں ہے۔ ورڈز ورتھ کی تصانیف میں شام کی سیر، تاریخی یادداشتیں اور نغمے قابل ذکر ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ 1850 میں انتقال کر گئے۔ چوبیس شعبان سن 1312 ہجری قمری کو عالم اسلام کے نامور فقیہ مرزا محمد حسن شیرازی نے وفات پائی۔ وہ سن 1230 ہجری قمری میں ایران کے معروف شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے وطن یعنی شیراز میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد وہ نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے ایک طویل عرصے تک اس دور کے نامور فقیہ شیخ مرتضیٰ انصاری سے تعلیم حاصل کی اور علم کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ مرزا شیرازی کو ایران میں برطانوی اجارہ داری کے خلاف تمباکو نوشی حرام قرار دینے کا فتویٰ دینے کے سبب شہرت ملی۔ اس فتوے سے ایران میں برطانوی سامراج کے مفادات پورے نہ ہو سکے اور ان کا یہ اقدام دراصل شاہی حکومت اور برطانوی استعمار کے خلاف ایک عوامی اعلان جنگ قرار پایا۔ واضح ہے کہ تمباکو تحریک کو تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی اعتبار سے ایرانی عوام کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سات اپریل سن 1947 عیسوی کا امریکی موجود اور دانشور ہینری فورڈ کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ہینری فورڈ 1863 میں گرین فیلڈ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ایک عظیم صنعتکار اور سرمایہ دار بن گئے۔ ہینری فورڈ کا شمار موٹر کے موجدین میں ہوتا ہے۔ سات اپریل سن 1922 عیسوی کو جرمنی کی اسلام شناس اینے میری شمل پیدا ہوئیں۔ ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کی شناخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے مطالعات اسلامی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اینے میری شمل نے جرمنی، امریکہ اور ترکی کی یونیورسٹیوں میں برسوں تاریخ ادیان اور اسلامی عرفان کی تدریس کی۔ انہوں نے جرمن اور انگریزی زبانوں کے علاوہ اسلامی موضوعات سے زیادہ آشنائی کے لیے عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بنگالی زبانیں بھی سیکھیں۔ اس جرمن اسلام شناس کو عرفان اسلامی اور حافظ و مولوی جیسی اہم شخصیات نیز ایران کے عظیم شعرا اور عارفین سے خاص لگاؤ تھا۔ پروفیسر شمل نے بارہا مختلف انعامات، ایوارڈ اور اعزازی اسناد حاصل کیں۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں محمد رسول خدا، اسلامی تصوف اور عرفان میں عورت کا مقام، جلال الدین رومی اور مشرقی غزلیات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 2003 میں اینی میری شمل کا انتقال ہو گیا۔ سات اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ 7 اپریل سن 1948 عیسوی کو عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے پہلا عالمی صحت اجلاس منعقد کیا اور ڈبلیو ایچ او نے بین الاقوامی صحت کانفرنس کا پہلا منشور تدوین کیا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارے صحت نے 7 اپریل کے دن کو عالمی یوم صحت قرار دیا اور سن 1950 سے ہر سال اسی دن کو عالمی یوم صحت منائے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کے بعد سے 7 اپریل کو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولو يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء. برحمتك يا أرحم الراحمين.